الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورة حامی میں سجدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 29 سے آج کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. پچھلی آیات میں مجرمین کا ذکر تھا, وہ لوگ کے جو مشرکین تھے, کفار تھے مکہ مکرمہ میں, اور نہ صرف یہ کہ قرآن کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے. اور گزشتہ نشست میں تفصیل آئی تھی کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اس قرآن کو سننا بھی نہیں ہے اور دوسروں کو سننے بھی نہیں دینا. چنانچہ کہتے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے, سنایا جائے, اس کی تعلیم دی جائے, وہاں شور پیدا کرو تاکہ لوگوں کو قرآن سننے سے روکا جائے. ایسوں کا انجام بھی بیان ہوا کہ شدید عذاب ان کے لیے ہے اور ان کی ان حرکتوں کا بہت ہی برا بدلہ اور سزا ان کو دی جائے گی. اور فرمایا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں, یعنی پیغمبروں کی راہ میں روڑے اٹکانے والے, اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو روکنے والے, اور اب ہم کہیں قرآن کی دعوت کو روکنے والے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے والے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دشمن قرار دیا. اور یہ ذکر ہوا تھا کہ یہ تسلی ایمان والوں کے لیے کہ تم دل چھوٹا نہ کرو, اگر تم پر مشکلات آتی ہیں, مصائب آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اور آج کل مسلمانوں پر جو کچھ بیت رہی ہے پچھلے 40-50 برس سے, خاص طور پر وہ ہمارے سامنے, اور اس وقت جو امریکہ میں انتخابات کے نتیجے میں ٹرمپ آ چکا ہے, تو اور زیادہ خطرات مسلمانوں کو لاحق ہو گئے ہیں. لیکن اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ یہ کوئی نئے مسئلے نہیں ایمان والوں کے لیے. فرعون بھی تو تھا ماضی میں, نمرود جیسے لوگ بھی تو تھے, شداد جیسے لوگ بھی تھے, ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ بھی تھے. بہرحال وہ لوگ کے جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی, اللہ کے کلام کی بات کو روکنے کی کوشش کی, اللہ کہتے ہیں یہ میرے دشمن ہیں. اور فرمایا کہ ان اللہ کے دشمنوں کا ٹھکانہ پھر وہ جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ یہ وہاں پر رہیں گے. یہ گفتگو پچھلی نشست میں مکمل ہوئی تھی. اگلی آیت یہ سورہ حامی میں سجدہ ہے, 24 پارہ قرآن حکیم کا, اور آیت نمبر 29 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا, وقال الذین کفروا, اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس, اے ہمارے رب ہمیں وہ دکھا دے دونوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے اور انسانوں میں سے, نجعلہما تحت اقدامنا, کہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں, لیکونا من الاسفلین, تاکہ وہ انتہائی ذلیل لوگوں میں سے ہو جائیں. یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, اور کل کے بارے میں, یعنی قیامت کا معاملہ تو مستقبل کا ہے, لیکن قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن حکیم نے کئی مرتبہ ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا ہے قیامت کے بیان کے تعلق سے. ایک چھوٹی سی علمی بات ہے کہ یہ جو وقال الذین, اس کا ترجمہ تو بنے گا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لیکن یہ بات ہو رہی ہے کل کے اعتبار سے. قیامت کے اعتبار سے تو قیامت کا آنا کیونکہ بالکل یقینی ہے, تو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں کئی مرتبہ قیامت کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ, پاسٹ ٹینس استعمال فرمایا ہے. جو کل, یعنی گزشتہ کل ہو چکا, اب اس کے بارے میں کوئی شک تو نہیں ہے نا. ابھی 2 گھنٹے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کے بارے میں کوئی شک نہیں, ہاں جی بات یقینی ہو چکی. تو قرآن کل کے بیان کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کرتا ہے, یعنی اشارہ یہ ہے کہ قیامت کا برپا ہونا یقینی ہے. آگے ذکر آ رہے کیا کہیں گے کفار, ربنا, اے ہمارے رب. اب یہ الفاظ بھی غور طلب ہیں, یعنی یہ کافر وہ نہیں تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی یہ وہ نہیں تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ 360 بتوں کی پوجا پاٹ بھی کر رہے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کچھ اور ہستیوں کو شامل بھی کر رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کسی اور کو بھی سمجھ رہے ہیں، یا اللہ کی عبادت کے ساتھ اور کسی کی بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان کفار کا ذکر ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانتا اور پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اس کی صفات میں، کبھی اس کے حقوق میں، کبھی اس کے اختیارات میں. تو یہ لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے اور انسانوں میں سے. یعنی کل ان کو احساس ہوگا ہم تو گمراہ ہو گئے، کل ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، کل انہیں احساس ہوگا کہ فلاں نے ہمیں مروا ڈالا، کل انہیں احساس ہوگا کہ فلاں نے ہمیں بہکا ڈالا. تو اللہ اب دکھا دے ہمیں، غصے کا اظہار کرنا چاہیں گے، دکھا دے ہمیں وہ دونوں جنات میں سے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر ڈالا. نجعلہما تحت اقدامنا، کہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں، یعنی اپنے غصے کا اظہار کریں گے. جیسے دنیا میں بھی کبھی شریک ہوتے ہیں، پارٹنرز ہوتے ہیں اور کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم نے مروا ڈالا، اپنی غلطی نہیں ماننی، دوسرے پہ بلیم گیم جسے کہا جاتا ہے، دوسرے پہ الزام تراشی کرنا. تو کل غصے کے مارے یہی کہہ رہے ہوں گے بس ہمیں مل تو جائیں وہ لوگ جو انسانوں میں سے تھے، مل تو جائیں وہ جو جنات میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر ڈالا، آج ہم اپنے پاؤں تلے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ انتہائی ذلیل لوگوں میں سے ہو جائیں. اس کے بعد قرآن نے کچھ اس تعلق سے بیان نہیں کیا بلکہ ایک اور موضوع شروع ہو جائے گا. حاصل کلام کیا ہے؟ یہ حسرتیں کئی مرتبہ قرآن نے بیان کی ہیں کفار کی جو کل پیش آئیں گی. اے کاش کہ ہم نے سورہ فرقان میں اگر ہم پڑھے 19 سفارے کے آغاز میں، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی، اس سے مجھے گمراہ کر ڈالا، بعد از جانی ذکر، جبکہ میرے پاس ذکر آ چکا، میرے پاس اللہ کی بات آ چکی تھی، پیغمبر کی بات پہنچ چکی، مگر اس فلاں نے مجھے روک ڈالا، فلاں نے مجھے گمراہ کر ڈالا. کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے پیغمبر کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. یہ حسرت یا یہ حسرتیں کئی مرتبہ قرآن نے بیان کی، اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان سارے کل کے حالات کو، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ نے کل کے حالات آج میرے اور آپ کے سامنے بیان فرما دیے تاکہ ہم اپنے لیے صحیح راستے کو متعین بھی کریں اور صحیح راہ پر چلنے کی کوشش بھی کریں. تو کل ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں. ہم بھی آج دیکھ لیں کس کس کو ہم نے اپنا قائد بنایا ہوا ہے، کس چیز کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، کس چیز کو ہم نے اپنا بڑا بنایا ہوا ہے. یہ مضمون بھی 6 مرتبہ قرآن میں آیا، بارہا ہم نے بیان کیا بڑوں اور چھوٹوں کا معاملہ. کچھ لیڈرز ہوتے ہیں اور بہت سارے ان کے فالوورز ہوتے ہیں. یہ فالوورز کہیں گے پیروی کرنے والے تم نے مروا ڈالا، تو یہ گمراہ قائد کہیں گے تم اندھے تھے، تم نے بات کو قبول کیوں نہ کیا. یہ موضوع بھی 6 مرتبہ کم از کم قرآن حکیم نے بیان فرمایا. تو ہم بھی دیکھ لیں ہم نے کس کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، کس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں آج لوگ، کس کے پیچھے جو ہے وہ اپنا وقت لگا رہے ہیں، کس کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو کھپا رہے ہیں. قرآن تو کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں پیروی کرنا اس کی راہ کی، اس کے راستے کی، اللہ فرمارے جس نے میری طرف رجوع کر لیا. ہم بھی دیکھیں کس کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، قائد بنایا ہوا ہے، بڑا بنایا ہوا ہے، اور کس کو ہم نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اسے اس نے کس سے دوستی اختیار کر رکھی ہے. انگریزی کا مقولہ تو ہمیں یاد ہے نا، امین سون بائی دا کمپنی کیپس والی بات ہے، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں علیہ السلام، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم دیکھو کہ تم نے کس کو اپنا دوست بنا رکھا ہے. ہم بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیا ان محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان محفلوں میں بیٹھ کر اللہ یاد رہتا ہے، ان محفلوں میں بیٹھ کر آخرت کی کوئی فکر ہوتی ہے کہ نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے، یہ نہیں کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد سے باہر بھی ہیں تو کہاں ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں ہیں، اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ ہیں یا نا فرمانوں کے ساتھ. آپ غور فرمائیے، ہم عشاء کی نماز میں وتر کی نماز ادا کرتے ہیں نا، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہل جاتا ہے انسان. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں، اس سے ہم علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ جو تیری نافرمانیاں کرتا ہے. یہ ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں،
بس یہ کہ ترجمے کے ساتھ ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے. تو اتنی بڑی بھاری باتیں ہم دعائے قنوت میں روزانہ فطر کی نماز میں کرتے ہیں. وَنَقْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَقْدُرُ, اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں, علیحدہ ہو جاتے ہیں اس سے جس نے کہ تیری نافرمانی کی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دے. اور اللہ نے فضل فرما دیا ہم پر تو مزید اچھا ماحول اختیار کریں. ہاں, قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یا قرآن یہ بھی کہتا ہے واحسن اللہ واحسن کما احسن اللہ الیک, جیسے تم پر اللہ نے احسان فرمایا تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. مجھے اور آپ کو اللہ نے خیر کی توفیق دے دی تو اپنے دوسرے دوستوں کو چھوڑ نہ دے, ان کو بھی خیر کی طرف لائے. وہی ماحول جس میں اٹھنا بیٹھنا تھا اگر کچھ خرابی ہے اس کی اصلاح کی کوشش شروع کر دیں تاکہ یہ دوستی کا حق بھی ادا ہو اور جو ہم اپنے لیے پسند کریں اپنے ساتھیوں کے لیے بھی پسند کریں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اللہ ہمیں اچھا ماحول اختیار کرنے کی توفیق دے, اچھا ماحول بنانے کی توفیق دے اور اچھے ماحول سے مزید جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حسرت سے اللہ تعالی میری اور آپ, یہ اللہ کا کلام ہے بھائی, یہ سچا کلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ بتا رہے کل یہ حسرتیں ہوں گی, لوگ کہیں گے اللہ فلاں کو دکھا دے فلاں کو دکھا دے, ہم مسل ڈالے اپنے پیروں تلے, ہم برباد کر دیں ان کو, ہم ذلیل کر دیں ان کو, ہم رسوا کر دیں کہ انہیں مروا دیا دنیا میں, گمراہ کر ڈالا ہم کو. لیکن کل کوئی فائدہ نہیں ان حسرتوں کا. آج جو اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی اسی سے فائدہ اٹھانے میں خیر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, بڑا پیارا مقام اگلی چند بات آیات میں بیان ہو رہا ہے, ایمان والوں کا ذکر, استقامت والوں کا بیان, اور وہ کہ جو استقامت کا مظاہرہ کرے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان. اس دنیا میں بھی انعامات اور کل کی ہمیشہ کی زندگی, آخرت میں بھی ان کے لیے انعامات کا ذکر آ رہا ہے. ارشاد ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر نازل ہوتے ہیں اور ہوں گے فرشتے. یہ عربی اسلوب کے اعتبار سے اس کو فعل مضارے کہتے ہیں, تتنزل یہ فعل مضارے کہلاتا ہے, یعنی ایسا ورب ہے, فعل ہے عربی میں, اس میں حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. ویسے تو ہم تین ٹینسز پڑھتے ہیں نا, پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے, فیوچر ہے. عربی میں ایک فعل ماضی ہوتا ہے پاسٹ ٹینس, اور ایک مضارع ہوتا ہے جس میں حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہوں گے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, یہ کہتے ہوئے کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ ہے فرشتوں کا نزول کن کے لیے, جو استقامت کا مظاہرہ کرے اللہ کو ماننے کے بعد اور اللہ کو ماننے کے ساتھ. پچھلی آیت میں کفار کا بیان تھا, وہ بھی اللہ کو ماننے کے دعوے دار لیکن اللہ کی مانتے نہیں تھے. اب ایمان والوں کا بیان ہے, سچے ایمان والوں کا بیان ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں. یہ ہے استقامت, اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا, ظاہر کے معاملات میں بھی باطن کے بھی معاملات میں بھی. استقامت کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی, بڑا پیارا سوال اور بڑا ہی جامع جواب اللہ کے رسول کا علیہ السلام. یہ بڑے پیارے صحابہ تھے, بڑے پیارے انہوں نے سوالات کیے, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا یا دریا کو کوزے میں بند کر دینا, تو پورے دین کا خلاصہ اس ایک حدیث میں آ جاتا ہے. عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اسلام کے بارے میں بس ایک بات بتا دیں کہ پھر اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے, کیا ہے اسلام؟ تو اتنا ہی جامع سوال اور اس سے بڑا جامع جواب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا قل آمنت باللہ, تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, تم مستقیم, پھر اس پر ڈٹ جاؤ, پھر اس پر ڈٹ جاؤ. یہ استقامت کیا ہے؟ ڈٹ جانا, جم جانا. تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر ڈٹ جاؤ, اس پر استقامت کا مظاہرہ کرو. اسی لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اس لفظ استقامت میں ایک پوری قیامت ہے, اس لفظ استقامت میں ایک پوری قیامت ہے. اور صوفیاء نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کہ استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے، استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ نبی کے ہاتھوں کچھ بات ظاہر ہو وہ معجزہ ہوتی ہیں، اور کسی ولی کے ہاتھوں ظاہر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ البتہ کسی کا اللہ کا ولی ہونے کے لیے ہر وقت کرامت کا ظاہر ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ ان کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے۔ ہم میں اور صحابہ کرام میں کیا فرق ہے؟ ایک مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق یہ ہے کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک بات کو سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے۔ نبی کی ہر بات کو، ہر ادا کو، ہر عمل کو صحابہ سنت سمجھ کر اختیار کرتے تھے، اور ہم نبی کی ایک ایک بات کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک عمل کو سنت کہہ کے چھوڑ دیتے۔ دس از دا ڈفرنس بٹوین اس اینڈ دا صحابہ۔ بات سمجھ آ رہی تھی؟ ایسے معمولی ہم نے کر دیا نبی کی باتوں کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب تو حضرات بھی مفتیان کرام کے پاس کیا فتوی، اس پہ زکات تو نہیں ہے نا، اس پہ زکات تو نہیں ہے نا، بس ہم فرض کے چکر میں رہ گئے، جبکہ ہمارے نام اعمال میں جو ہاری پن پیدا ہوگا وہ سنتوں سے ہوگا، مستحبات سے ہوگا، وہ نوافل سے ہوگا، وہ فرض کے علاوہ جو کرنے کے کام ہے ان سے ہوگا۔ تو صحابہ نبی کے حکم کے منتظر نہیں رہتے، نبی کی ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ نبی کی ایک ایک بات کو سنت سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال تو صحابہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی جماعت، اور وہ اولیاء اللہ کے رسل سب سے اوپر۔ ان کی عجیب عجیب باتیں آپ نہیں سنیں گے، کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے، کوئی سمندر کے پانی پہ چل کر دکھا رہا ہے، کوئی ایسی باتیں نہیں ملیں گی۔ لیکن صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ملے گی کہ وہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں، اداؤں اور اعمال پر عمل پیرا تھے، اور نبی کے مشن میں شریک تھے، اور نبی علیہ السلام کی دعوت دین کے کام میں شریک تھے، نبی علیہ السلام کے نفاظ دین کی جد و جہد میں شریک تھے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے صحابہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اعتبار سے۔ بہرحال وہ صوفیہ کا جملہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ فرماتے ہیں کہ استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ اب یہ استقامت کیا ہے؟ اللہ کو مانو اور جم جاؤ۔ کیا مطلب؟ اب اللہ کی ماننی ہے، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا، جن کاموں کا تقاضا اللہ نے رکھا اور اس کے پیغمبر نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر عمل کرو، اور اللہ نے جن کاموں سے روک دیا، جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا، اس سے اپنے آپ کو روکے رہو۔ یہ پوری زندگی کا نقشہ ہونا چاہیے، یہ پوری زندگی کا رخ ہونا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ ہاں اس کے گیٹ اپ سے بھی، ظاہر کے حلیے سے بھی، تاہم اس کی زندگی کے رخ سے بھی، اس کے اعمال سے بھی، اس کے اخلاق سے بھی، اس کے شب و روز سے بھی لگے ہی اللہ والا ہے۔ اور بارہا میں نے عرض کیا ہے، یہ تو حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں تشریح میں کہ امتی وہ ہوگا، امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ہم بھی، میں پہلے پھر آپ بھی، ہم اپنا جائزہ لیں، ایسا ہے؟ ایسا ہے آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے؟ مسجد کے باہر کی بات کر رہا ہوں، مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جی ہمارے شادیاں ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شادیاں ہو رہی ہیں؟ میت پر لگتا ہے؟ جو کچھ آج میتوں پر ہم نے شروع کر دیے، معاف کیجیے گا، کیا سنت وہ ساری باتیں ملتی جو آج کل میت کے موقع پر پتہ نہیں کیا تو تم نے شامل کر دی؟ آج ہمارے معاشرے میں ہماری بیٹیاں اور مائیں گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، گھروں سے نکلتی، مراد یہ ہے ان کے لباس کیسے؟ آج ہمارے گھروں پر ٹیلی ویژن کی اسکرین کیسی؟ آج ہماری مارکیٹس کی صورتحال کیسی؟ لگتا ہے مسلمانوں کی مارکیٹس ہیں، یہ مسلمانوں کے گھرانے ہیں؟ الحمدللہ ایسا بھی لگتا ہوگا، لیکن مجموعی اعتبار سے صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، حدیث ہے۔ تشریح میں نے عرض کی بات، امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے۔ اب یہ استقامت کیا ہے؟ لوگ ترجمے کے اعتبار سے ترجمہ تو ہو گیا، جم جانا، ڈٹ جانا، باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی۔ باطن میں جم جانا کیا ہے؟ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر پکا ایمان، اور کل نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا، بہت بڑی بات ہے. اب ہم دیکھیں سیٹ سے توقع ہے کہ اللہ سے توقع ہے؟ ہاں روزی اللہ دیتا ہے سیٹ دیتا ہے؟ چیک کر لیں بھائی، روزی ایک 5 کروڑ روپے دے کر کسی عورت کو دکھایا جاتا تب میری سیل ہوگی یا اللہ کے حکم سے میری سیل ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ. دل میں یقین کہ نفع نقصان کا مالک کل اللہ، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات، توکل اعتماد اللہ کی ذات، خوف صرف اللہ، امید صرف اللہ کی ذات. میرے آپ جیسے محتاج ایک دوسرے کو کیا دے دیں گے؟ سب محتاج ہیں، میں محتاج، آپ محتاج، ساری مخلوق محتاج ہے، محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ نہیں. کل یقین اللہ کی ذات، خوف اللہ کا، امید اللہ سے. نعمت ملے تو باطن کی کیفیت کیا ہو؟ یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کی عطا، شکر کا جذبہ. مصیبت میں آئی اللہ کے حکم سے آئی، کسی کا انتقال ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، کاروبار میں نقصان ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، بیماری آئی اللہ کے حکم سے آئی، کچھ چیز چھن گئی اللہ کے حکم سے. یقین دل میں ہو یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، صبر کرنا، یہ ہے باطن کا معاملہ. یہ جو آپ کے ہمارے شب و روز کے معاملات ہیں، آج ہم نے ابھی جنازے بھی پڑھنے، بتایا کہ کوئی 3-4 جنازے جی، اور ہم نے اس کے بعد نکاح بھی پڑھانے. یہ بدلتے حالات میں کیا ہے؟ خوشی بھی اللہ کی طرف سے، میرا امتحان ہے، میرا رویہ کیا ہوگا خوشی میں. موت بھی آئی تو اللہ کے حکم سے آئی، تکلیف آئی اللہ کے حکم سے آئی، میرا رویہ کیا ہوگا؟ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی شان بڑی عجیب ہے، بڑی پیاری، بڑی عمدہ ہے، ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. اگر نعمت ملتی ہے اللہ کا فضل سمجھتا ہے، اللہ کی عطا سمجھتا ہے، شکر کرتا ہے، اجر ہی اجر ملے گا. اور اگر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اجر ہی اجر ملے گا، ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. اور یہ کیفیت ایمان کی سوا کہیں نہیں مل سکتی، مومن کی سوا کسی کو نہیں مل سکتی. یہ ہے باطن کا مسئلہ. ظاہر میں کیا ہے؟ ہر چند گھنٹوں بعد حی علی الصلاح کی پکار آ رہی ہے. میں بیٹھا ہوں جناب دکان پر، میں بیٹھا ہوں یونیورسٹی میں، میں بیٹھا ہوں کالج کے اندر، میں بیٹھا ہوں سیٹ پر، میں گاڑی ڈرائیو کروں، کچھ بھی ہے، حی علی الصلاح کی پکار، اور اس سے پہلے الفاظ اللہ اکبر. تو اب میری دکان چھوٹی ہے، میری سیٹ چھوٹی ہے، میرا پین چھوٹا ہے، میرے اختیار چھوٹا ہے، یہ ٹی وی کی اسکرین چھوٹی ہے، یہ کرکٹ کا میچ بھی چھوٹا ہے، یہ میری اسٹڈیز بھی چھوٹی ہیں، میرا اللہ سب سے بڑا ہے. ہر چند گھنٹوں بعد میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے، اللہ بڑا ہے کہ نہیں؟ ثبوت پیش کرو، ثبوت پیش کرو اللہ بڑا ہے. یہ ہے عمل میں استقامت. اس کی پکار آئی، میں حاضر ہو گیا مصلی پر، مسجد میں. پھر جس اللہ نے کہا نماز قائم کرو، اسے زکات کا حکم بھی دیا ہے، حج کا بھی دیا ہے، روزے کا بھی دیا ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اس سے حقوق و عباد بھی بتائے، اخلاقیات کے معاملات بھی بتائے، صفات بھی بتا دی، ان کو عمل درآمد کرنے اس کا. جس اللہ نے یہ سارے احکامات دیے، اس سے سود سے روکا ہے، بے حیائی سے روکا ہے، ناپتول کی کمی سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، خیانت سے روکا ہے، وعدہ خلافی سے روکا ہے، مال حرام سے روکا ہے، ان باتوں سے رکنا یہ بھی ظاہر کی استقامت ہے کہ ہاں یہ اللہ والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. کبھی یہ ہمارا ترہ تھا، یہ ہمارا اعزاز تھا، مسلمان ہے، کلوز چیپٹر، کوئی بات ہی نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا یہ. اللہ اکبر. اور آج کیا ہے؟ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے دوست احباب دبئی میں بزنس کرتے ہوں گے، ہندوؤں سے کرنا پسند کر لیتے، مسلمان سے پسند نہیں کرتے. کیوں آپ سعودیز ہندوؤں کو بہت جو ہے وہ کیٹر کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا انہوں نے کم کر دیا، کیوں آپ؟ کیا ہو گیا؟ بحثیت مجموعی کردار کہا گیا؟ ارے یہ تو جھوٹے ہوتے ہیں، استغفر اللہ. سب نہیں ہے ایسے، پروپیگنڈا بھی زیادہ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ حقیقت بھی اس میں موجود ہے. تو یہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ وقت پر پیمنٹ کرے گا، یہ جو سیمپل دکھائے گا وہی سپلائی کرے گا. اگر اس نے کارٹن پہ 100 یونٹس لکھے تو 100 ہی پروڈیوس کر کے 100 ہی مجھے پیک کر کے دے گا، 99 نہیں کرے گا. یہ ہے اسلام بھائی، یہ ہے استقامت ظاہر میں. 24 گھنٹے کے اندر شادی کے موقع پہ بھی نظر آئی اللہ کا بندہ ہے، محمد رسول اللہ کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم، میت پر بھی نظر آئی اللہ کا بندہ ہے. رسول اللہ کے گھر میں بھی انتقال ہوئے، آپ کے میرے کیا غم ہوں گے؟ رسول اللہ کے 3 چھوٹے بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں جن میں سے 3 کا جوان ہونے کے بعد رسول اللہ کے سامنے انتقال ہوا، 6 بچوں کی جانیں رسول اللہ کے سامنے گئیں. اور جب ایک بیٹے کا انتقال ہوتے تو رسول اللہ کیا فرماتے؟ سبحان اللہ، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، فرمایا کہ ہاں آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہے، مگر زبان پر وہی ہوگا جس سے اللہ راضی ہے. شکر ناشکری نہیں آئے گی، شکوا شکایت زبان پر نہیں آئے، ٹھیک اللہ کی مرضی اللہ نے واپس لے لیا. خوشی بھی آئے گی تو اللہ کے نام کے ساتھ، نکاح پڑھاتے تھے رسول اللہ، اللہ کا نام درمیان میں آتا تھا، قرآن کی آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے. مسلمان خوشی میں بھی مسلمان ہو، مسلمان غمی میں بھی مسلمان ہو، مسلمان کاروبار کرے بھی تو مسلمان ہو، مسلمان باپ ہے، ایک شخص باپ ہے تو مسلمان باپ بنے، ایک شخص شوہر ہے تو مسلمان شوہر بنے. یہ استقامت اللہ کو مان کر اب اس پر ڈٹ جانا. پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو اکیلے اکیلے مسلمان بننے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے اور آپ کو امت کا حصہ بنایا. وہ امت جو آج ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، دراڑے پڑی ہوئی ہیں، کہیں جغرافیہ کے اعتبار سے ہم نے 57 ملکوں کی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، اور ملکوں کے اندر آ جائیں تو پھر ہم نے مسلکوں کی لکیریں کھینچ دی، ہم نے مسجدوں پر ٹیگز لگا دی ہیں. سخت بات ہے لیکن بات ہم تو کرتے کہ ہم نے ٹیگ لگا دیے. دیوبندیوں کی مسجد ہے بھائی، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ آل حدیث کی مسجد ہے. قرآن کہتے وان المساجد للہ، مسجد تو اللہ کی ہے میرے بھائی، سب کو آنے دو، جوڑنے کی بات کرو. رسول اللہ اس امت کو بنانے اور جوڑنے کے لیے آئے تھے. آج کچھ لوگوں نے ٹھیکے لے لیے توڑنے کے، استغفر اللہ. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، یہ ہمارے بچے جو اس وقت بھی موجود ہیں، یہ نوجوان نسل، یہ جو کچھ دیکھیں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب کفر کے فتوے لگتے ہیں وہاں سے، اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی چاہ سے، کتنی محبت سے اور کتنے پیار سے رسول اللہ نے امت بنائی. جس امت میں بلال کو لا کے کھڑا کیا تو حبشہ سے، جس امت میں سلمان کو لا کر کھڑا کیا تو فارس سے، جس امت میں صہیب کو لا کر کھڑا کیا تو روم سے. اور کس بات کا نام گلوبلائزیشن ہے مجھے بتائیے. 14 صدیوں پہلے ایک کلمے پر بلال، حبشہ کے صہیب، روم کے سلمان، فارس کے رسول اللہ جمع کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی پیاری امت بنا کر گئے. تو اس امت کے امت پنے کو، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، تبلیغ جماعت کے جو بانی تھے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، بلکہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بعد امیر تھے، اللہ ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. اس امت کا امت پنا، امت پنے سے مراد کیا ہے؟ ہم مختلف رنگوں کے ہوں گے، زبانوں کے ہوں گے، نسلوں کے ہوں گے، علاقوں کے ہوں گے، خطوں کے ہوں گے، مگر ہمارا کامن فیکٹر کیا ہے؟ ہم ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو استقامت کیا ہے؟ اس امت پنے کو ریوائیو کرنا اور امت کو کھڑا کرنا. کس کام کے لیے؟ جو رسول اللہ کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، چھوٹے کام کے لیے نہیں. جائیدادیں تو کافر بھی بناتا ہے بھائی، ہم نے گھر بنایا، چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا، کون سی بڑی بات ہے؟ ہم نے بچوں کو کھلا پلا کے جوان کیا، چڑیا نے بھی بچے کو دانا کھلا دیا، کون سی بڑی بات ہے؟ بکری نے بھی بچے کو دودھ پلایا، وہ جوان ہو کے کھڑا ہو گیا، کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے جو آپ اور میں معذرت کے ساتھ کیجئے، یہ آپ کی میری ضرورت ہے، یہ کہ بڑا کام نہیں. بڑا کام ہو جس بڑے کام کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تھا، جو سلسلہ محمد رسول اللہ پر ختم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سلسلے کو اب اس امت نے جاری و ساری کرنا ہے، اور جس کام کے لیے قرآن کہتے اس امت کو کھڑا کیا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے، اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. یہ کام جو پہلے پیغمبروں کی ذمہ داری تھی، یہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں. یہ پہلے رسول اللہ کی ذمہ داری تھی علیہ السلام، اب ختم نبوت کے بعد یہ آپ کی میری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اب استقامت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی پر عمل بھی کرو اور اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کرو. اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچو اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے دوسروں کو بھی روکو. خود بھی بدی سے بچو، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو، خود بھی نیکی پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی نیکی پر لانے کی کوشش کرو. اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو اس امت میں شامل کیا گیا ہے. یہ ہے استقامت. اجتماعی سطح پر ایک پورا ماحول، معاشرہ، نظام قائم کرنا جہاں خیر قائم اور نافذ ہو اور جہاں سے شر کا خاتمہ ہو. حکمرانوں کی ذمہ داری بھی یہی. قرآن کہتا ہے جن کے پاس قوت ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 41، سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. جنہیں زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور وہ بدی سے روکیں گے۔ تو جن حکمرانوں کے پاس قوت و طاقت ہے ان سے بھی تقاضا ہے کہ اس امت والے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ بہرحال تو یہاں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ باطن کی بھی استقامت، ظاہر کی بھی استقامت، فرد کی سطح پر بھی استقامت اور اجتماعی سطح پر بھی استقامت، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، خود نیکی پر عمل پیرا ہونا اور دوسروں کو نیکی کی طرف لانا، اور خود بدی سے اور برائی سے بچنا اور دوسروں کو روکنے اور بچانے کی کوشش کرنا، اس کام کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا۔ یہ استقامت کا انفرادی اور اجتماعی سطح کا پہلو بھی ہمارے سامنے رہے۔ کیا انعامات ملیں گے؟ فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا اور ہوگا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو کہیں گے نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نہ خوف کرو نہ غم کرو۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کے حوالے سے اور غم ہوتا ہے ماضی کے واقعات پر۔ اللہ تعالیٰ خوف اور غم سے نجات عطا فرما دے گا ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ بشارت کسی بندے مومن کی جو روح قبض ہوتی ہے اس وقت بھی دی جاتی ہے۔ ایک حدیث کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جب اللہ کے فرما بردار بندہ، نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو فرشتوں کے جھرمٹ میں ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا کفن اور وہاں کی خوشبو بھی تیار کی جاتی ہے، اور اس کی روح کو ساتوں آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، حتیٰ کہ رب العالمین کے حضور پیش کیا جاتا ہے، رب العالمین اس کو مبارکباد عطا کرتے ہیں، پھر اس کے قبر اور برزخ کے ٹھکانے کے حوالے اس کو کیا جاتا ہے، اور اسے اس کے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے وہاں، اور وہاں کی خوشبو بھری ہوائیں آنا شروع ہوتی ہیں، اور یہ تمنا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ ابھی ہی قیامت برپا ہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور اس کو تسلی دی جاتی بھی تو برزخ کا دور ہے، قیامت اپنے وقت پر ہی برپا ہوگی، اللہ ایسا ہی خاتمہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ بشارت مرنے کے وقت بھی ہے، بعض اہل نے لکھا قبر میں بھی عطا ہوگی انشاءاللہ۔ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بدر میں بھی ہوا، احزاب کے موقع پر بھی ہوا، دیگر غزوات کے موقع پر بھی ہوا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، اول مراد مساجد ہیں، اور بیٹھنے کا اور جمع ہونے کا مقصد قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، تو اللہ چار برکتیں ان کو عطا فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، اللہ سکینت کی کیفیت ان پر نازل فرماتے ہیں، اور اللہ ان بندوں کا ذکر اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں۔ اور جمعے میں ہم آپ کے علم ہے کہ قرآن ہی کا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ قرآن کی محافل کی چار برکتیں جن میں یہ بھی شامل کہ فرشتے آتے ہیں نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرشتے مختلف مواقع پر جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کارگزاری پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ کو سب معلوم، ہماری ترغیب و تشویق کے لیے۔ اللہ فرماتے کہاں گئے تھے، اللہ تیرے فلاں بندوں کے پاس گئے تھے، اللہ فرماتے کیا کر رہے تھے، اللہ تجھے یاد کر رہے تھے، اللہ فرماتے کیا مانگ رہے تھے، اللہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، اللہ فرماتے کیا جنت انہوں نے دیکھی، عرض کرتے فرشتے اللہ نہیں دیکھی، اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے اگر جنت دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، اللہ اور یقین سے تجھ سے سوال کرتے، اللہ فرماتے جاؤ میں نے ان کو جنت عطا فرما دی، اللہ فرماتے کیا مانگ رہے تھے، کس بات سے بچنے کی التجا کر رہے تھے، اللہ جہنم سے خوف رکھ رہے تھے، جہنم کی بچنے کی دعا کر رہے تھے، اللہ فرماتے کیا جہنم انہوں نے دیکھی، فرشتے کرتے نہیں دیکھی، اللہ فرماتے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، اے اللہ اور ڈرتے اور بچنے کی دعا کرتے، اللہ فرماتے جاؤ میں ان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ یہ نزول فرشتوں کا دنیا میں بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے جی چاہیں گے وہاں تمہیں عطا ہوگا اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں عطا ہوگا. نزولا من غفور الرحیم, یہ نزول ہوگا, یہ ابتدائی مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے. اب البتہ اس ان آیات میں کچھ تفصیل ہے, وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں میں, استقامت اختیار کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.